بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارفے میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیے جائیں گے. پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کیا کرو, چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو. بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں. صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد کے حصول پر زور دیتے ہوئے تیل کی فروخت اور زر مبادلہ کی منتقلی کو انتہائی اہم اور ضروری قرار دیا ہے. ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 580 کے قریب پہنچ گئی ہے. پاکستان میں آج سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 14ویں برسی منائی جا رہی ہے. چین نے امریکہ اور نیٹو کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ابتری کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے. اور ایران کے شاہد 136 ڈرون طیارے سے سہونی حلقوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے. بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد کے حصول پر زور دیتے ہوئے تیل کی فروخت اور زر مبادلہ کی منتقلی کو انتہائی اہم اور ضروری قرار دیا ہے. ایران کے خارجہ تعلقات کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کے نئے مرحلے کے دوران ہمارے لیے اقتصادی فوائد کی ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم کا حصول انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات نئی مشترکہ دستاویز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, اور ایران کی ساری توجہ ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم پر مرکوز ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا تیل آسانی کے ساتھ اور کسی رکاوٹ کے بغیر دنیا میں بکے, اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی زر مبادلہ کی شکل میں ایران کے بینکوں میں منتقل ہو. قبل ازیں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کو اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی ملکوں سے کہا تھا کہ اگر وہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی تشویش دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں تمام پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ تہران مضبوط منطق کے ساتھ ایک اچھے سمجھوتے کے حصول تک مذاکرات جاری رکھے گا۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 580 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 578 ہو گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد دہلی میں ہے۔ دہلی میں اس نئے ویریئنٹ میں مبتلا افراد کی تعداد 142 ہو گئی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں 141 اور کیرل میں یہ تعداد 57 ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے آج بتایا کہ ملک میں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک 578 معاملے درج ہو چکے ہیں، جن میں سے 151 لوگ اومیکرون کو شکست بھی دے چکے ہیں۔ ہندوستان کی 20 ریاستوں میں اومیکرون کے کیس رپورٹ کیے گئے ہیں۔ گوا میں ایک 8 سالہ بچہ اومیکرون میں مبتلا پایا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ کے مزید 6500 کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 315 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر آسٹریلیا سے خبر ہے کہ اومیکرون سے وہاں پہلی موت واقع ہوئی ہے۔ نئے کورونا ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران امریکہ میں مسلسل تیسرے دن بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ لائٹ ڈیٹا ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں اومیکرون کے پھیلاؤ میں اضافے کے نتیجے میں عملے کے کم پڑ جانے کے سبب مسلسل تیسرے دن 1318 اندرونی اور بیرونی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے صرف پروازیں ہی منسوخ نہیں کی گئی ہیں، بلکہ متعدد کروز بحری جہازوں کی روانگی بھی منسوخ کرنی پڑی ہے۔ پروازوں اور بحری جہازوں کا شیڈول ایسے وقت میں منسوخ کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ میں سال نو کی چھٹیوں کے دوران اندرون اور بیرون ملک سفر میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادھر وبائی امراض کے امریکی ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اومیکرون وائرس بحرانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان میں آج سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر مختلف شہروں میں ان کی جماعت پی 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 کی جانب سے قرآن خوانی اور دعائیہ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ برسی کا مرکزی پروگرام ان کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش میں منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو ایک تحریک و مشعل راہ ہیں اور قوم ان کے قومی جذبے، طویل جد و جہد اور مضبوط قیادت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جمہوریت کی ایک دلیر آواز اور ایک بہادر و مقبول عوامی قائد تھیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک جلسہ گاہ کے باہر ہونے والے فائرنگ اور خودکش دھماکے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے کے وقفے کے بعد پاکستان سے ایران پہنچنے والی ITI مال گاڑی ترکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلام آباد تہران استنبول راہداری یا ITI کے نام سے موسوم یہ مال گاڑی اتوار کے روز پاکستان سے ایران میں داخل ہوئی تھی، جہاں جنوبی مشرقی شہر زاہدان میں مقامی ریلوے کے حکام نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پاکستان سے آنے والی ITI مال گاڑی کا سامان یورپی بوگیوں میں لادنے کے بعد یہ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور مقررہ وقت پر استنبول پہنچ جائے گی۔ واضح رہے کہ آئی ٹی آئی راہداری جنوبی ایشیا سے یورپ اور یورپ سے جنوبی ایشیا کے لیے سامان رسد کی سپلائی کا سستا اور چھوٹا راستہ شمار ہوتا ہے۔ چین نے امریکہ اور نیٹو کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ابتری کا اصل ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیان نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کو اپنے اقدامات پر غور اور افغانستان کے بیرونی اثاثے فوری طور پر اس کے حوالے کر دینے چاہیے۔ لی جیان نے افغانستان کی امداد کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2615 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین افغانستان کے دوست ملک کی حیثیت سے انسانی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین مختلف طریقوں سے افغانستان کی اقتصادی اور معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لیے انسانی امداد کی ترسیل میں شفاف اور تعمیری کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے امداد رسانی کا عمل شفاف اور بلا روک ٹوک انجام پانا چاہیے۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کا عراقیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ الموازین کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے عراقیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کے روز ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کا عراقیوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے بھی وہ ان دونوں شہیدوں کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی احتجاجی ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت کر کے ان دونوں شخصیات کو خراج عقیدت پیش کریں۔ عراق الفتح الائنس کے سربراہ نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی ہر پلیٹ فارم پر استقامتی محاذ کا بھرپور اور مدلل دفاع کرنے والے تھے۔ ہادی العامری کا کہنا تھا کہ شہید ابو مہدی المہندس نے عراق سے فتنے کا خاتمہ کیا اور ملک کے سیکورٹی اداروں کو نابود ہونے سے بچا لیا۔ عراق کے صوبے بصرہ میں امریکہ کی سرکردگی میں بین الاقوامی فوجی قافلے کے راستے میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ عراق میں امریکہ کے 3 لاجسٹک قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ موازین نیوز کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے ان لاجسٹک قافلوں پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یہ تیسرا حملہ ہے۔ تازہ ترین حملہ صوبہ قادسیہ میں اس وقت ہوا جب امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کا قافلہ الحلہ سے الدیوانیہ کی جانب جا رہا تھا کہ اس پر 4 دستی بموں سے حملہ کیا گیا، جبکہ اتوار کی صبح امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے 2 قافلوں پر صوبہ الانبار میں حملہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک کسی بھی گروہ یا شخص نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حالیہ مہینوں میں عراق کے مختلف علاقوں میں کئی بار دہشت گرد امریکی فوج کے قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عراق کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد امریکی فوجیوں پر حملوں کے باوجود واشنگٹن عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق اس ملک کی پارلیمنٹ کے بل پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ غاصب امریکی فوجی سن 2003 سے عراق میں تعینات ہیں۔ عراقی عوام اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے خواہاں ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ 5 جنوری 2020 کو اس ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت کے بارے میں ایک بل بھی منظور کر چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے صوبہ الجوف کی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج دشمن کے مقابلے میں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے الجوف کے الیتمہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے دشمن فوجی اہلکاروں اور ان کے اعلی کار عناصر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے الیتمہ اور اس کے اطراف کے 1200 سے زیادہ مربع کلومیٹر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے دشمنوں کو شدید نقصان پہنچایا اور دشمنوں کے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود کے ذخیرے ضبط کر لیے۔ نیز بعض صحرائی علاقوں سے قطع نظر پورے صوبے الجوف کو آزاد کرا لیا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج دشمن کے مقابلے میں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یمنی عوام سے اپیل کی کہ وہ پورے یمن کی آزادی کے عمل میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ مغربی کنارے کے علاقے قلقیلہ میں غاصب صہیونی اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے آج صبح سویرے غرب اردن کے شہر قلقیلہ پر حملہ اور فلسطینیوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کا مظاہرہ کیا جو جھڑپوں پر منتج ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنے حقوق کی بازیابی کی جدوجہد کرنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور جان لیوا گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غاصب صہیونی حکومت کو مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں پر جارحیت کے سنگین نتائج کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ حماس نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اگر غرب اردن کے فلسطینی علاقوں اور بستیوں پر حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کے شاہد 136 ڈرون طیارے سے صہیونی حلقوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کا نیا ڈرون طیارہ اور اس کا لانچر پیڈ ماضی سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ اگلی جنگ میں نیا خطرہ تصور کیا جائے گا۔ صہیونی اخبار جیروسلم پوسٹ نے ایران میں منعقد ہونے والی سپاہ پاسداران کی حالیہ 5 روزہ فوجی مشقوں کے دوران شاہد 136 ڈرون طیارے اور لانچر پیڈ کی رونمائی کے بارے میں اپنی خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایران کے نئے ڈرون طیارے اور اس کے لانچر پیڈ کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ طیارہ جنگ کے میدان میں پانسا پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، ہندوستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے اندیشے کی بنا پر نئے ویرینٹ اومیکرون کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بیان کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کے اندیشے کے ساتھ ہی کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور 19 ریاستوں میں اس کے کل 578 معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ اومیکرون کے 151 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ دہلی میں اومیکرون کے سب سے زیادہ 142 معاملے سامنے آئے ہیں اور ایک دن میں اس بیماری کے 63 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں ایسے مریضوں کی تعداد 141، کیرلا میں 57، گجرات میں 49، راجستھان میں 43, تلنگانہ میں 34, تامل ناڈو میں 34 اور کرناٹک میں 31 پائی گئی ہے۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 290 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔
ٹیکہ وغیرہ لگوائیں، کووڈ جو سرکار نے فری میں وہ کر رکھا ہے تو وہ بھی وہ لگوائیں، اور تھوڑا ساودھانی برتیں کہ گورنمنٹ کی نہیں پبلک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وبائی بیماری کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرونا ضابطوں پر پوری طرح عمل کریں۔
ساودھانی برتنی چاہیے ہم لوگوں کو، اپنا دھیان رکھنا چاہیے، گھر سے کم نکلنا چاہیے، جو ضروری کام ہے اس کے لیے ہی نکلنا چاہیے۔
اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی ریاستوں کی طرح دہلی میں بھی آج رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کا کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے۔ بازاروں اور پبلک مقامات پر لوگوں کا ہجوم اور کرونا پروٹوکول کی بابت لاپرواہی کرونا کی صورتحال کو مزید خراب بنا رہی ہے۔
تو ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہوگا تبھی سرکار کچھ کرے گی۔ اب ایک دم سے اتنے معاملے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہاسپٹل میں پھرتے ہیں کہ شمشان گھاٹوں میں لاشوں کی جگہ نہیں ہے، ارے جگہ کہاں سے ملے گی جب ہم اپنے آپ کو سیف نہیں رکھیں گے؟ ادھر ادھر بنا ماسک کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر دیکھو پبلک کیسے وہ ونڈرنگ کر رہی ہے۔
ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کرونا کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اعلان کیا کہ 15 سے 18 سال کے بچوں کو 3 جنوری سے کرونا کے ٹیکے لگائے جائیں گے، اور ہیلتھ ورکرز اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگائے جائیں گے۔ ہندوستان میں کرونا کے اب تک 141 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ دہلی میں کرونا اور اومیکرون کے بڑھتے ہوئے نئے معاملے ایک بار پھر تشویش کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے میں عام لوگوں سے کرونا پروٹوکول پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، شہر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
سامعین، یہ تھے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی، اور ایک رپورٹ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیے۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مخالفین نے بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے والے مختلف راستوں میں سخت سیکورٹی کے باوجود ایک بار پھر احتجاجی اجتماع کیا۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ عراقی سیکورٹی اہلکاروں نے بغداد کے گرین زون جانے والے تمام راستوں میں، جملہ سڑکیں، پل اور دیگر تمام راستے بند کر دیے ہیں، پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مخالفین نے ایک بار پھر اجتماع کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرین زون علاقے کے قریب واقع تختیت گیٹ پر احتجاجی مظاہرین نے دھرنا دینے کے علاوہ ٹائر جلائے، جبکہ بعض دیگر مظاہرین نے گرین زون میں داخل ہونے والے دیگر راستوں من جملہ النسور اسکوائر اور بغداد آپریشنل ہیڈ کوارٹر اور عدالتی ہیڈ کوارٹر پر بھی اجتماع کیا۔ یہ اجتماعات ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے والے تمام راستوں میں سخت سیکورٹی کا پہرا ہے، اور سیکورٹی اہلکار کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ یہ بغداد کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عراقی حکومت کا ہیڈ آفس ہے۔ پارلیمنٹ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک کے سفارت خانے بھی یہاں موجود ہیں۔ بغداد کے گرین زون میں سیکورٹی کا یہ بندوبست پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف دائر کی جانے والی شکایات اور اپیلوں پر وفاقی عدالت کے فیصلے کے اعلان سے قبل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عراق کی عدالت کی جانب سے پیر کو فیصلہ آ رہا، اسی بنا پر اتوار کے روز بغداد کے گرین زون میں سیکورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیے جانے پر ہادی العامری نے اس پر اعتراض و احتجاج کیا اور عدالت میں ان نتائج کو چیلنج بھی کر دیا۔ عراق میں 15 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق صدر گروہ نے 73 نشستیں حاصل کر کے کامیابی حاصل کرنے والی جماعتوں اور گروہوں کی فہرست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے، اور وہ عراقی پارلیمنٹ کے سب سے بڑے دھڑے کی حیثیت سے سامنے آیا ہے، جبکہ دوسرے بڑے دھڑے کی حیثیت سے تقدم الائنس نے، جو سنی مسلمانوں کا سب سے بڑا اتحاد شمار ہوتا ہے، 37 نشستیں حاصل کی ہیں، اور تیسرے بڑے دھڑے کی حیثیت سے نوری المالکی کے حکومت قانون اتحاد نے 33 نشستیں حاصل کی ہیں۔ انتخابات کے ان نتائج کے اعلان کے بعد ہادی العامری نے ان نتائج پر احتجاج کیا ہے، اور اس سلسلے میں عراق کی عدالت میں شکایت بھی دائر کی ہے۔ سامعین، آپ نے رپورٹ سماعت فرمائی، اور اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبا کے راستے میں، تیبا کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبا کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں۔ تیبا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، एक नात कह चुका हूँ, एक नात कह चुका हूँ, एक नात कह रहा हूँ, एक नात कह चुका हूँ, एक नात कह रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। और सामीन अब समाप्त फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम आईने सहाफत। عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات ہر دھمکی کا منہ توڑ جواب دیں گے ایرانی فضائیہ۔ روزنامہ العرب، متحدہ عرب امارات اسرائیل اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کر رہا ہے۔ اور جاپان ٹائمز، اقوام متحدہ میانمار میں شہریوں کے قتل کی رپورٹوں پر سکتے میں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، مذاکرات کا آٹھواں دور اور ایران کی مضبوط پوزیشن، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے مذاکرات آٹھویں دور تک پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار وفد کے دیگر اراکین کے ساتھ آج صبح ویانا پہنچے ہیں۔ ویانا میں بہت سے نشیب و فراز کے بعد آٹھویں دور کے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ایک سے لے کر چھ دور ایسی حالت میں منعقد ہوئے کہ جب مغربی فریق کی جانب سے جے سی پی او اے کے دائرے سے باہر کے مطالبات کی وجہ سے مذاکرات کی رفتار بے حد سست رہی۔ مغرب بہت سے دوسرے معاملات بھی ایٹمی مذاکرات میں شامل کرنے کا خواہاں تھا اور ناکامی کی صورت میں وہ ایران کو قصوروار ٹھہراتا رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ فرانس کے وفد کی دو دنوں کی غیر حاضری کی وجہ سے مذاکرات کا مسودہ تیز رفتاری سے تیار ہوا، کیونکہ فرانسیسی وفد ہمیشہ مذاکرات کے عمل میں خلل اندازی کرتا ہے۔ فرانس نے اس سے پہلے مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور گزشتہ برس تو اس نے ایٹمی مذاکرات میں علاقائی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کی شرکت کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ القدس العربی، اسرائیل و ایران اور حزب اللہ کے درمیان متوقع جنگ، امریکہ کا اگلا بحران، لبنان دی ہل۔ کیا نیا عیسوی سال لبنان کی تیسری جنگ کے ساتھ آئے گا تاکہ علاقے میں آگ بھڑک اٹھے اور امریکہ مشرق وسطی میں لوٹ آئے؟ ان سوالوں کا جواب بہت اہم ہے، اور واشنگٹن میں بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں امریکی مفادات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اگر علاقے کے مسائل کو حل کیے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کے اثرات امریکہ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس سے قریب دی ہل جریدے کے ایک مقالے میں کہا گیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کے سلسلے میں اسرائیل کی ریڈ لائنیں ہیں، اور اس وقت جو اندازہ لگایا جا رہا ہے اور جس کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کے بعد حزب اللہ 1.5 لاکھ سے زائد میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے جو آئرن ڈوم جیسے اینٹی میزائل سسٹم کو بے اثر کر سکتی ہے۔ کانگریس اور اسرائیلی میڈیا سے بے حد قریب مقالہ نگار کے مطابق اگر اسرائیل ایران کے خلاف اقدام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی وجہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں بلکہ باریک بینی سے نشانہ لگانے والی حزب اللہ کی میزائلیں ہوں گی جو اسرائیل میں جنوب اور شمال سے تباہی مچا سکتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، حکومت نے پارلیمنٹ کو ربر اسٹام بنا دیا ہے، ششی تھرور۔ دا ہندو، ہریدوار میں نفرت انگیز بیانات کے لیے مزید دو لوگوں کے نام ایف آئی آر میں شامل۔ اور روزنامہ خبریں، افغان خواتین مرد رشتہ دار کے بغیر طویل سفر نہیں کر سکتی، طالبان نے پابندیاں نافذ کر دیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ ہمارے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آنا چاہیں تو انہیں 24 گھنٹوں میں ویزا جاری ہوگا اور ٹکٹ کے پیسے میں اپنی جیب سے دوں گا۔ میاں صاحب اتنا بڑا ڈرامہ کر کے باہر گئے، انہوں نے عدلیہ پر وار اور فوج کے خلاف باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ان کے خاندان کے 3 لوگ یہاں ہیں، آپ بھی آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آصف زرداری لاہور میں کیا ٹینٹ لگائیں گے؟ ان کے اور میرے خیمے اکھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ آصف زرداری سے کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا، ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ حکومت کے سر سے کسی کا ہاتھ نہیں ہٹا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادارے 20 دن نہیں 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، اپنی مدت پوری کریں گے۔ جو نام لے کر لندن سے باتیں کرتے تھے ان پر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ ٹی پی ٹی کے ساتھ براہ راست نہیں بالواسطہ رابطے ہیں۔ روزنامہ قومی آواز، دھرم سنسد میں نسل کشی کا مطالبہ، 76 بڑے وکلا نے سی جے آئی کو لکھا خط، زہر اگلنے والوں کے خلاف کب کسے گا شکنجہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اتراکھنڈ کے ہریدوار میں نفرت انگیز تقریر معاملے میں سپریم کورٹ کے 76 وکلا نے چیف جسٹس این وی رمنا کو خط لکھا ہے۔ ان وکلا نے چیف جسٹس سے نفرت انگیز تقاریر کے سلسلے میں از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ 17 سے 19 دسمبر تک ہریدوار میں ہونے والے سادھو سنتوں کے اجلاس میں ملک کے آئینی اقدار اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف مسلسل تقریریں کی گئیں، یہاں تک کہ اقلیتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے ہریدوار میں دھرم سنسد کا اہتمام کیا اور نفرت انگیز تقریریں کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سینئر وکلا نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پولیس ایکشن نہ ہونے کی صورت میں فوری عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ و سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور آخر میں پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 دے 22 جمادی الاول اور 27 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس جمادی الاول 584 ہجری قمری کو عالم اسلام کے مشہور محدث اور حافظ قرآن کریم زین الدین محمد بن حازم حمدانی نے بغداد میں وفات پائی۔ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو حفظ کرنے اور علم حدیث میں اپنے زمانے میں وہ بے نظیر تھے۔ حازم حمدانی نے اپنی 35 سال کی زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کی، جن میں سے الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب سلسلۃ الذہب بھی ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ ستائیس دسمبر سن 1571 کو جرمنی کے مشہور ریاضیدان اور ماہر فلکیات جوہانس کیپلر پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم فلکیات کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ علوم حیات و نجوم کے ماہر ٹائکو براہک ان کے نظریات سے اختلافات رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق زمین کائنات کا مرکز تھی، جبکہ کیپلر کوپرنکس کے نظریے کے حامی تھے جنہوں نے سورج کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود براہے کیپلر کے قدردان ہو گئے۔ 1601 میں براہے کے انتقال کے بعد کیپلر براہے کی رستگاہ کے منتظم بن گئے۔ کیپلر نے براہے کے مشاہدات اور فراہم کردہ معلومات کا تجزیہ کیا اور سیاروں کی حرکت سے متعلق تین قوانین مرتب کیے جو کیپلر قوانین کے نام سے مشہور ہیں۔ ستائیس دسمبر سن 1822 عیسوی کو فرانس کے مشہور ڈاکٹر اور کیمیادان لوئی پاسچر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریشم کے کیڑے کی بیماریوں اور متعدی بیماریوں، خصوصاً کتے کے کاٹے کی بیماری کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے اور اس سلسلے میں کئی دریافتیں انجام دیں۔ انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے علاج اور جراثیم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ان کی تحقیقات اور دریافتوں سے بیماریوں کا علاج کرنے کے اصول بدل گئے۔ چھ دے سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1260 ہجری شمسی میں کاظمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا میں حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے اور ممتاز اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی سن 1299 ہجری شمسی میں ایران چلے آئے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں 6 سال تک درس دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی دعوت پر قم چلے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ستائیس دسمبر سن 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد تاریخی ماسکو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر امریکہ، روس اور برطانیہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت کوریا کو دو ملکوں، شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ستائیس دسمبر سن 2007 عیسوی کو پاکستان کی سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں 1953 میں پیدا ہوئیں۔ 1988 میں وہ پاکستان کی وزیراعظم بنی، تاہم صرف 2 سال کے بعد ہی ان کی حکومت گر گئی۔ 1993 میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا جو 1996 تک ان کے پاس رہا، جس کے بعد انہوں نے جلاوطنی اختیار کر لی۔ اکتوبر 2007 میں وہ اپنی جلاوطنی ختم کر کے پاکستان لوٹ آئیں اور اسی سال آج ہی کے دن اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہونے والے ایک ہولناک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ بائیس جمادی الاول سن 1430 ہجری قمری کو عالم اسلام کے بزرگ عارف اور مرجع تقلید آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے وفات پائی۔ وہ سن 1334 ہجری شمسی کے اواخر میں ایران کے صوبہ گیلان کے شہر فومن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے وطن کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اسی شہر میں دینی علوم کے حصول کو جاری رکھا۔ آیت اللہ بہجت 14 سال کی عمر میں عراق کے شہر کربلائے معلہ تشریف لے گئے اور 4 سال کے بعد مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ وہ دینی علوم کی تکمیل کے بعد سن 1363 ہجری قمری میں ایران واپس آئے اور چند ماہ اپنے وطن میں رہے۔ اس کے بعد وہ ایران کے معروف شہر قم چلے گئے۔ آیت اللہ بہجت اپنی تقلید کرنے کی اجازت دینے سے گریز کرتے تھے، لیکن بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی وفات کے بعد آپ نے اپنے فتاوے پر مشتمل کتاب یعنی توزیع المسائل کی اشاعت کی اجازت دے دی تھی۔
عزیز سامن، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین سے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔ سامن، فلسطین میں 2021 میں تین اہم واقعات کا مشاہدہ کیا گیا، جن میں انتخابات کا التوا، سیاسی اختلافات کا تسلسل، 12 روزہ جنگ اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا تسلسل شامل ہیں۔ 15 سال بعد فلسطینی قانون ساز اسمبلی پارلیمنٹ کے انتخابات 22 مئی 2021 کو، فلسطینی اتھارٹی کی صدارت کے لیے 31 جولائی 2021 کو، اور فلسطینی قومی مشاورتی کونسل کے لیے انتخابات 31 اگست 2021 کو ہونے والے تھے۔ تاہم فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے 30 اپریل کی صبح فلسطینی علاقوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات مقبوضہ بیت المقدس کی شرکت سے مشروط ہیں۔ آخری فلسطینی انتخابات 2006 میں ہوئے تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے 2006 کے پارلیمانی انتخابات میں 132 میں سے 76 نشستیں حاصل کیں، ایک ایسی حکومت جو خانہ جنگی کے دوران گر گئی اور تحریک فتح دوبارہ اقتدار میں آئی۔ فلسطینی انتخابات کے ملتوی ہونے کی مختلف وجوہات تھیں۔ محمود عباس نے اسرائیل پر مقبوضہ بیت المقدس میں انتخابات کو روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل مقبوضہ بیت المقدس کو مقبوضہ علاقوں کا حصہ سمجھتا ہے اور کہہ چکا ہے کہ وہ اس میں انتخابات نہیں ہونے دے گا۔ اگرچہ محمود عباس نے اسرائیلی اپوزیشن کو انتخابات میں تاخیر کا ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم حماس سمیت فلسطینی گروپوں کا کہنا تھا کہ انتخابات میں فتح کا خوف عباس کے فلسطینی انتخابات کو ملتوی کرنے کے فیصلے کی بڑی وجہ ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انتخابات کے اعلان کے بعد محمود عباس کی قیادت میں تحریک فتح باہمی انتشار کا شکار ہو گئی۔ تحریک فتح کے ناقدین نے اپنے امیدواروں کی فہرست پیش کر کے پارٹی کے سرکاری امیدواروں کو مؤثر طریقے سے کمزور کیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں تحریک فتح اور فلسطینی اتھارٹی کو فلسطینی انتخابات اور اس کے نتیجے میں ملتوی کرنے کے فیصلے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے شرکت اور قومی معاہدے کے عمل کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ بعض مبصرین کا یہ بھی خیال تھا کہ انتخابات کے التوا کا مقصد صہیونی حکومت اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا ہے۔ تاہم انتخابات کے التوا کے 2 ٹھوس نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1، فلسطینی سیاسی گروپوں کے درمیان اختلاف اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ دسمبر 2021 میں حماس اور الفتح فورسز کے درمیان لبنان کے ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دوسرا، صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے درمیان اختلاف کو ان کے خلاف تشدد میں اضافے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 12 روزہ جنگ شروع ہوئی۔ دو ہزار اکیس میں فلسطین کے اہم ترین واقعات میں سے ایک 12 روزہ جنگ تھی۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے درمیان جنگ 10 مئی کو شروع ہوئی اور 21 مئی کو دونوں فریق نے کچھ غیر ملکی طاقتوں کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ غاصب صہیونی حکومت مقبوضہ بیت المقدس میں مقیم فلسطینیوں کی جگہوں اور مکانات کو ضبط کر کے اسرائیلی فوج فلسطینی نوجوانوں کو ہجرت پر مجبور کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے اور ان کے عزم کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو خبردار کیا اور ایک ڈیڈ لائن مقرر کی، اور مقررہ الٹیمیٹم کے بعد اپنے انتباہ پر عمل کیا۔ صہیونی حکومت نے ان انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جنگ شروع کر دی جو 12 دن تک جاری رہی۔ صہیونی نامہ نگار بن کسبت نے جنگ سیف یا سیف القدس کے واقعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل کے قیام کے بعد پہلی بار کسی فلسطینی تنظیم نے یروشلم کے بارے میں ایک مخصوص وقت پر اسرائیل کو خبردار کیا اور ایکشن پلان کے مطابق اپنی وارننگ پر عمل کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سفیر اور نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا ہے کہ صرف مئی 2021 میں غزہ میں 12 روزہ جنگ میں اسرائیلی فوج نے 256 فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں 66 بچے اور 40 خواتین شامل ہیں، جن میں ایک خاندان کے 13 افراد شامل ہیں۔ ان میں ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جو اپنے گھر کے ملبے تلے دب گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور OCHA نے کہا ہے کہ غزہ میں حملوں میں 600 سے زائد بچے اور 400 خواتین سمیت تقریباً 2000 فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں سے بعض مستقل معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے مقامی حکام نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حکومت نے جان بوجھ کر غزہ کے بنیادی ڈھانچے، خدماتی سہولیات اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا، جس سے پانی کے فراہمی کے نیٹ ورکس اور سڑکوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ غزہ کی وزارت اقتصادیات میں صنعتی امور کے ڈائریکٹر جنرل رائد الجرار نے بتایا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 50 سے زائد کارخانے تباہ ہو گئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کے انفارمیشن آفس نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں سے $322 ملین کے نقصان کی اطلاع دی ہے۔ ان نتائج کے باوجود 12 روزہ سیف القدس جنگ فلسطینی مزاحمت کی ایک عظیم فتح تھی۔ مئی 2021 کی جنگ میں صہیونی حکومت پر حملہ کر کے فلسطینی مزاحمت نے نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ وہ صہیونی حملے سے خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ اب تو صہیونیوں میں یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ اب اسے کسی فلسطینی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے مختصر عرصے کے دوران متعدد بار مقبوضہ علاقوں پر درجنوں راکٹ اور میزائل داغے۔ اس جنگ میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے مقبوضہ علاقوں پر 4000 سے زائد طویل فاصلے، درمیانی فاصلے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور راکٹ فائر کیے۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینی گروہ نہ صرف انتفاضہ سے میزائل تک پہنچے، بلکہ ان کے پاس چند منٹوں میں درجنوں میزائل داغنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 12 روزہ جنگ کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ مزاحمت نے ایک نئے اقدام کے تحت پورے فلسطین میں فوجی اور فیلڈ سپورٹ کا دائرہ بڑھا دیا اور اعلان کیا کہ اب فلسطین کے کسی بھی حصے اور فلسطین میں کہیں بھی کوئی بھی فلسطینیوں کے خلاف اقدام کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی تناظر میں بارہ روزہ جنگ میں یروشلم اور مغربی کنارے کے لوگوں نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس 12 روزہ جنگ میں مزاحمتی میزائلوں کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں میں عام شہریوں کی زندگی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زخمی اسرائیلیوں کی بڑی تعداد اسرائیلی شہریوں کے لیے نفسیاتی مسائل کا باعث بنی۔ مقبوضہ علاقوں کے غرب اردن میں 20 لاکھ سے زائد آباد کاروں کے لیے یہ جنگ کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ان 12 دنوں میں یہ صہیونی شہری موت کے خوف سے انڈر گراؤنڈ پناہ گاہوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ یہ جنگ جو کہ بنیامین نتن یاہو کے لیے ایک کامیابی اور اقتدار میں رہنے کے لیے استعمال ہونی تھی، برعکس ثابت ہوئی، اس کے اقتدار سے محروم ہونے کا باعث بنی۔ یہ جنگ نتن یاہو کو 12 سال بعد وزیراعظم کے عہدے سے برطرف کرنے کا باعث بنی اور نفتالی بینٹ اور یائر لپٹ کی مخلوط کابینہ کافی اندرونی کشمکش کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ گزشتہ سال فلسطین میں ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ اسرائیل میں نئی کابینہ کے قیام کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے جرائم مزید بڑھ گئے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی ادارے نے کہا کہ 2014 کے بعد سے فلسطینی بچوں کے لیے 2021 سب سے مہلک سال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 دسمبر 1986 تک بیت المقدس اور غزہ کی پٹی کے ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 86 فلسطینی بچے مارے گئے۔ دریاسنا عالمی تحریک برائے دفاع کی فلسطینی شاخ نے کہا ہے کہ 2021 میں صہیونی حکومت نے 77 فلسطینی بچوں کو شہید کیا، جن میں سے 61 کا تعلق غزہ کی پٹی سے اور 16 کا تعلق مغربی کنارے اور بیت المقدس سے تھا۔ الاسیر کلب، جو فلسطینی جنگی قیدیوں سے متعلق ہے، یہ بھی اعلان کیا کہ صہیونی حکومت نے 2021 میں 1149 فلسطینی بچوں کو گرفتار کیا، جن میں سے 160 اب بھی حراست میں ہیں۔ پچھلے سال بھی فلسطینی قیدیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم جاری رہے اور ان میں اضافہ بھی ہوا۔ رواں سال اسرائیلی جیلوں میں 227 فلسطینی قیدی شہید ہوئے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم میں اضافے کے باوجود 2021 میں بدقسمتی یہ رہی کہ بعض عرب ممالک نے بیت المقدس میں قابض حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات نے دسمبر میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کی میزبانی کی۔ بلا شبہ تعلقات کو معمول پر لانا اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم میں اضافے کا ایک موقع تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان، چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، پاکستان اور چین کے سی پیک نامی پروجیکٹ اور ون بیلٹ ون روڈ نامی عظیم منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدے سے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تقریباً 56 ممالک کو فائدہ پہنچے گا، اور اس بات کا قوی امکان پایا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے 21ویں صدی میں چین اور امریکہ کے درمیان کشمکش بڑھ جائے گی، اور ان دونوں ممالک کی کشمکش بحر ہند اور خلیج فارس جیسے تیل اور گیس سے مالا مال علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ تیل و گیس آبنائے ہرمز، بحیرہ عرب اور بحیرہ عمان سے گزرنے کے بعد مشرق و مغرب میں منڈیوں تک پہنچتے ہیں۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک چین کے بڑے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے۔ سی پیک کا آغاز چین کے مسلم آبادی والے علاقے سینکیانگ سے ہوگا، جو کہ ہمالیہ اور قراقرم جیسے دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہوا پاکستان اور ہندوستان کے متنازع علاقے کشمیر تک جائے گا، اور پھر پاکستان کے بدامنی کا شکار صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ہوتا ہوا گوادر بندرگاہ تک پہنچے گا۔ سی پیک کے لیے شروع میں 46 ارب ڈالر کا بجٹ مد نظر رکھا گیا تھا، لیکن پھر اس منصوبے میں توسیع کے باعث اسے 65 ارب ڈالر تک بڑھا دیا گیا۔ اس بارے میں مختلف طرح کے نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ چین سی پیک منصوبے کے لیے اس قدر زیادہ سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے؟ اگر چین کے زاویہ نگاہ سے اس منصوبے پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ چین کا ایک اہم ہدف چین کے مغربی علاقے اور بڑے صوبے سنکیانگ کی ترقی ہے۔ حالیہ برسوں میں چین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں جو ترقی ہوئی ہے، مغربی علاقے کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے، اور یہ وہ واحد مسلم آبادی والا علاقہ ہے جو چین کی اقتصادی ترقی سے محروم ہی رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برسہ برس سے سنکیانگ صوبے کی مسلمان اور ویغور نامی قوم میں علیحدگی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ چین کے لیے ایک بڑی مشکل بن چکی ہے۔ ترکی اور امریکہ سمیت چین کے حریف اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں علیحدگی کے جذبات کی وجہ پسماندگی ہے۔ اگر اس علاقے کی پسماندگی کو دور کر دیا جائے تو علیحدگی کے جذبات پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن صرف اسی علاقے کی پسماندگی ختم کرنے سے ہی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ پسماندگی کا شکار سارے علاقے کو ترقی سے ہمکنار کرنے سے اس ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک پر ٹھیک طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے تو نہ صرف اس سے چین کو فائدہ پہنچے گا بلکہ خطے کے سبھی ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان حکام کا عام تصور یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو سی پیک منصوبے میں شامل کر کے علاقے میں امن قائم ہوگا اور صوبے سنکیانگ کے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کے جذبات اور چین اور افغانستان کے سرحد پر واقع واخان نامی علاقے میں اویغور قوم کے علیحدگی پسندانہ اقدامات سے متعلق چین کی تشویش بھی کم ہو جائے گی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ چین اس سارے علاقے کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے ذریعے پسماندگی کے شکار مغربی صوبہ میں قیام امن کا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سی پیک منصوبے کے علاوہ ایران اور چین کے درمیان طے پانے والا 25 سالہ سمجھوتا بھی علاقائی اور عالمی سطح پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی وجہ سے اسے روڈ میپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سمجھوتے میں انفراسٹرکچر، مواصلات، ریلوے لائنوں، موٹر ویز، ٹیکنالوجی، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں کو مدنظر قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا اور جنوب مغربی علاقے میں ایک اہم طاقت ہے، اور چین بھی ایک بڑی عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے، اور اس معاہدے سے دونوں ملکوں کی اسی حیثیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امریکی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ چین بہت قلیل مدت یعنی 20 یا 30 سال کے عرصے میں امریکہ سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان طے پانے والا معاہدہ چین کے عظیم منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ قرار پا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے محل وقوع کے پیش نظر چین، مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور قفقاز کے علاقے کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام دے سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایران اور چین کے درمیان طے پانے والا معاہدہ علاقائی اور عالمی حالات پر بھی اپنے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ علاقائی سطح پر اور عالمی ذرائع ابلاغ میں اسے موضوع بحث بنائے جانے کی وجہ بھی اس حقیقت کا ادراک ہے۔ اس معاہدے کو اقتصادی اور تجارتی پہلوؤں تک محدود نہیں کیا گیا ہے۔ سامعین، مغرب کے بعض تجزیہ نگاروں نے اس معاہدے کو جنوب مغربی ایشیا کے علاقے میں مغرب کے تسلط کے لیے ایک چیلنج قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس معاہدے کو دنیا کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل آزمائش قرار دیا ہے، کیونکہ چین اور ایران کے اسٹریٹجک اتحاد سے چین کے خلاف عالمی اتحاد قائم کرنے پر مبنی امریکہ کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس معاہدے کے بارے میں نظریات گوناگوں ہیں۔ ایران میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مرکز کے تجزیہ نگار مہرداد علی پور نے اس معاہدے کو مشرق کی جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے رجحان کی علامت قرار دیا اور کہا ہے کہ ایران کا مقصد مغرب کی پابندیوں کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس معاہدے کو مثبت قرار دیا ہے۔ البتہ یہ تجزیہ ایرانی مبصرین تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض مغربی مبصرین نے بھی اسی سے ملتے جلتے تبصرے کیے ہیں۔ مغربی مبصر ولیم فگوروا کا خیال ہے کہ ایران اور چین کے درمیان ہونے والا معاہدہ تجارت اور سرمایہ کاری سے وسیع تر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے مغربی ایشیا کے علاقے میں امریکہ کے تسلط کے تسلسل کی روک تھام ہو جائے گی۔ بعض ماہرین نے ایران چین سمجھوتے کے دوسرے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد ایران اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک اور ایران چین معاہدے کا ایران، پاکستان، افغانستان اور چین کے علاقائی اتحاد پر کیا اسٹریٹجک اثرات مرتب ہوں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں منصوبوں کے ایران، پاکستان اور افغانستان کے علاقائی اتحاد پر بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ اس معاہدے کے وسطی ایشیا، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر بھی ون بیلٹ ون روڈ کے تحت بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران کی معدنیات اور معدنی صنعتوں کے شعبے میں 12 ارب ڈالر کے منصوبے۔ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ایران سے 533 ملین ڈالر کا پستہ برآمد۔ وسطی ایشیا کے ملکوں کا چابہار کو شمال جنوب کوریڈور میں شامل کرنے کا خیر مقدم۔ ایران کے نائب وزیر صنعت و تجارت و معدنیات وجی اللہ جعفری نے کہا کہ آئندہ 4 سال کے لیے معدنیات و معدنی صنعتوں کے شعبے میں 12 ارب ڈالر کے منصوبے بنائے گئے ہیں اور ان کے لیے سرمایہ کاری انجام پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج معدنیات اور معدنی صنعتوں کی 85 اسٹاک مارکیٹ کمپنیاں ایرانی سرمایہ کی 28% قدر کی حامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی 98% کانیں چھوٹی کانیں ہیں، کہ جن میں سے زیادہ تر دیہات کے اطراف میں 20 کلومیٹر فاصلے کے اندر واقع ہیں۔ انہوں نے کھدائی اور دریافتوں کو معدنیات کے روڈ میپ اور اہم ترین پروگراموں میں سے قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب تک اس شعبے میں 29 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے اور آئندہ 4 سال کے لیے مزید 12 ارب ڈالر کے منصوبے بنائے گئے ہیں، اور نئی کمپنیوں کی آمد سے امکان ہے کہ یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 27 ارب ڈالر تک پہنچ جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت زراعت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران $533 ملین کا پستہ برآمد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 500,000 ہیکٹر رقبے پر پستہ کاشت کیا گیا ہے اور اس سے سالانہ اوسطاً 300,000 ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے، جس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پستے کی برآمدات کے گزشتہ 3 سال کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی برآمدات مسلسل بڑھی ہے، اور گزشتہ سال اس کی برآمدات بڑھ کر 203,000 ٹن تک پہنچ گئی کہ جس سے 1,37,10,00,000 ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پستے کی برآمدات گزشتہ 7 مہینوں کے دوران 80,000 ٹن رہی ہے، اور رواں سال ایران میں پستے کی پیداوار کا تخمینہ 281,000 ٹن لگایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک فاو کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں ایران پستے کے زیر کاشت رقبے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر تھا، جبکہ اس کی برآمدات کے حوالے سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ملکوں کی گفتگو کا دوسرا اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کی۔ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے چابہار بندرگاہ کو شمال جنوب کوریڈور میں شامل کرنے کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ ہندوستان کے جریدے گلوبل بہاری کی رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں ہندوستان نے وسطی ایشیا کے ممالک کی ہندوستان کے ساتھ تجارت کو آسان بنانے کے لیے چابہار بندرگاہ سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی کو اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اس اجلاس میں شریک ملکوں نے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانے اور انہیں فروغ دینے سے متعلق امور میں تعاون میں اپنی دلچسپی ظاہر کی، اور دسمبر 2021 میں چابہار بندرگاہ سے مشترکہ فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے دوسرے سہ فریقی اجلاس کے نتائج پر مسرت کا اظہار کیا۔ دریا سنا، ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے سربراہ نے چابہار بندرگاہ کے بارے میں ایران اور ہندوستان کے معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 10 سالہ طویل مدت معاہدے کا انتظار نہیں کیا ہے، اور ہم نے قلیل مدت معاہدے کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے بعض اقدامات پر اعتراض ہے، اور ہم آئندہ ان کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمسائے ممالک کے ساتھ ایران کی تجارت $33 ارب تک پہنچ گئی ہے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے کہا ہے کہ ایران کی غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 8 مہینوں کے دوران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ $33 ارب مالیت کے 68 ملین ٹن سامان کا تجارتی لین دین ہوا ہے، کہ جس میں وزن کے لحاظ سے 19% اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 45% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 8 مہینوں کے دوران دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ 11,02,84,000 ٹن سامان کا لین دین ہوا ہے، کہ جس کی مالیت $63 ارب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ عراق، ترکی، متحدہ عرب امارات، افغانستان اور پاکستان ایرانی مصنوعات کے پہلے 5 بڑے خریدار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ایرانی خریداروں میں روس، عمان، جمہوریہ آذربائیجان، آرمینیا، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔
ہمسائے ممالک کے ساتھ ایران کی تجارت میں اضافے کے بارے میں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب حسین صابری نے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
بے نام خدا، حسین صابری ہستم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حسین صابری ہوں، اور اس پروگرام میں ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ایران کی تجارت کے بارے میں بات کریں۔ ابتدان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 15 ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، یعنی 15 ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، اور تقریباً یہ ممالک سالانہ $1,500 ارب کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں۔ ایران آئندہ 4 سال میں اس تجارت میں 10% تک اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ میں کئی گنا اضافہ کریں اور اسے $3 ارب سے بڑھا کر $150 ارب تک لے جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کئی ایک اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیداواری ڈھانچے کی اصلاح کرنا پڑے گی، خاص طور سے ان پیداواری یونٹس کو خاص توجہ دینا ہوگی کہ جو ہماری برآمداتی اشیاء تیار کرتے ہیں اور انہیں خاص حمایت اور توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پیداوار اور طلب کے درمیان تناسب نہیں ہوگا تو ہماری جو ایکسپورٹ منڈی ہے اس میں تلاطم پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ایکسپورٹ کنندگان ہیں یا ہمارے جو برآمد کنندگان ہیں یا ہمسایہ ملکوں کے ایسے تاجر حضرات کے جو ہماری پروڈکٹ اور ہماری اشیاء اپنے ہاں درآمد کرتے ہیں، ان پر ہمیں خاص توجہ دینی پڑے گی، خاص طور سے ویزے کے معاملے میں اور ان کی آمد و رفت کے معاملے میں ہمیں آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی اور ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ ہم اپنی کوالٹی پروڈکٹ کے ذریعے سے انہیں ایرانی اشیاء کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ سرحدی گزرگاہیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اس کی مثال عراق کے ساتھ ہے کہ عراق سے ساتھ ہماری 11 سرحدی گزرگاہیں ہیں اور ہم تقریباً 11 ارب ڈالر سالانہ کی ان سے تجارت کرتے ہیں، یعنی ان گزرگاہوں کے ذریعے سے، جبکہ پاکستان کے ساتھ ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف 2 سرحدی گزرگاہ ہیں۔ لہٰذا سرحدی گزرگاہوں میں توسیع کے ذریعے سے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک اور نقطہ جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں یا ہمارے جو ٹارگٹ ممالک ہیں، ہمیں ان ممالک میں پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ایرانی اشیاء اور پروڈکٹ کی خصوصی چین اسٹور جو ہیں وہ قائم کرنا ہوں گے۔ یہ کام اگر ہم کر پائیں تو یقیناً ایران کی ایکسپورٹ میں ہم بے انتہا اضافہ کر سکتے ہیں۔
جی، بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب حسین صابری۔ پیٹرو کیمیکل، ریفائنری اور اسٹیل کے شعبوں میں ایک پرزہ ہے کیٹالسٹ، جس کا بہت ہی اہم کردار ہے اور ایران مقامی طور پر اس کو اب تیار کر رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران میں خام تیل کے تقریباً 160 ارب بیرل کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں اور وہ دنیا میں خام تیل کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر اور گیس کے ذخائر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، جس کی وجہ سے ایران میں تیل اور گیس کی صنعتوں کے کیٹالسٹ کی پیداوار اور نالج بیس ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ایران میں تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات کے تنوع میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ کیٹالسٹ، پیٹرو کیمیکل، ریفائنری اور اسٹیل کے شعبے میں بہت ہی اہم اور نالج بیسڈ مشینری سمجھی جاتی ہے۔ کیٹالسٹ کے بغیر تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں بہت سی اعلیٰ کوالٹی کی مصنوعات کی تیاری ممکن نہیں ہے اور اسی بنا پر کیٹالسٹ، تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل کی صنعتوں میں سب سے زیادہ بنیادی کردار کا حامل ہے اور اس وقت ایران کی بہت سی نالج بیسڈ کمپنیاں اس کو مقامی طور پر تیار کر رہی ہیں، جس سے کثیر زر مبادلہ کی بچت ہوئی ہے۔ یہ کیٹالسٹ ایران کی صنعت اور اقتصاد میں نئی مصنوعات کی پیداوار میں تنوع کو بہت زیادہ بڑھا دیں گی، کیونکہ تیل اور گیس کے ذخائر سے ہزاروں قسم کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں۔
ایران میں کیٹالسٹ کی تیاری، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔
2022 میں ڈیجیٹل کرنسیوں کا مستقبل۔ دنیا میں کوئلے کے استعمال میں اضافے کے بارے میں IEA کا انتباہ۔ شاہراہ ریشم کا یورپی حریف، گلوبل گیٹ وے منصوبہ شروع۔ بلومبرگ نے حال ہی میں 2022 میں ڈیجیٹل کرنسیوں کے مستقبل کا جائزہ لیا ہے۔ اس جائزے میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ کی قیمت کی تبدیلیوں پر دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی چیز سیاسی رسک ہے کہ جس کا تعلق اس مارکیٹ کی مقبولیت کے مقابلے میں حکومتوں کی پالیسی سے ہے۔ دوسری چیز اقتصادی رسک ہے کہ جس کا تعلق کورونا کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے اقتصادی نقصانات کو کم کرنے کے لیے اختیار کی گئی پالیسیوں سے ہے۔ تاجروں کا خیال ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیاں رسک والے اثاثوں میں شامل ہیں، لیکن بٹ کوائن اور ایتھیریم اس سے مستثنا ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 2022 میں جن ڈیجیٹل کرنسیوں کے قدر میں اضافہ ہوگا وہ بٹ کوائن اور ایتھیریم ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کے مارکیٹ کے ایک ماہر میکگلان کا کہنا ہے کہ 2022 میں بٹ کوائن اسٹاک مارکیٹ کے نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔
ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی اجناس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے جو امپورٹرز ہیں ان کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے امپورٹر جناب ہارون اگر اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
دیکھیں، ہمارے یہاں کالا چنا اور سفید چنا کی، کالے چنے کی سب سے بڑا گروتھ ہوتی ہے پنجاب سائڈ میں۔ مین ہے ہمارا ایگریکلچر جو پلسز گروتھ کرتا ہے وہ پنجاب ہے، پھر اپنا سندھ آتا ہے، باقی بلوچستان اور فرنٹیئر میں اتنا کوئی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں کوئی مائنڈ ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ اتنی مہنگی $1000 سے $900 ہو گیا، اگر اس کے اوپر توجہ دیں تو بہت زیادہ پروفیٹیبل اس وقت ہے۔ امپورٹ ہم زیادہ تر جو ہے نا کینیڈا اور آسٹریلیا سے کرتے ہیں، باقی آپ کا دوسرے ہیں ویتنام ہو گیا، برما ہو گیا، وہاں سے بھی بہت آتا ہے، ارجنٹینا سے آتا ہے یہ ساری، اور ریڈ کڈنی بینس اور میجر جو ہے چائنا سے آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنا وہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے، ارجنٹینا سے اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں سے۔ انٹرنیشنل مارکیٹیں جو آپ کی، آپ دیکھیں گے نا پچھلے سال تو $600 کی تھی، اب وہ $2400 ہو گئی ہیں، تو اب ٹرپل ہو گئی ہیں۔ پھر آپ اسی سے ریلیٹڈ آپ کریں گے تو ساری چیزیں وہاں سے، جیسے پلسز ہیں تو پلسز کا بھی گروتھ کم، ایگریکلچر کی گروتھ کم ہوئی ہے، وہ ڈبل سے اوپر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کروڈ آئل، تو آپ امپیکٹ دیکھیں ہر چیز، مطلب آپ آئل دیکھ لیں کھانے کا، وہ بھی آپ 3 گنا ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اوپر سے ہمارے یہاں ڈی ویلیو، وہ الگ امپیکٹ ہے۔ دیکھیں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پہلے تھی آپ کے 3-4 سال پہلے 12 لاکھ، اب 15 لاکھ ہو گئی، 3 لاکھ ٹن آپ کی 3 سے 4 سال میں بڑھی ہے۔ اور یہ سستی آئٹم ہے، کیوں گوشت اور یہ میٹ وغیرہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب ہارون اگر جو عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ از فرقاسمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔